اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ پروگرام ہماری نگاہ میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا موضوع مشرق وسطیٰ کے بدلتے ہوئے حالات، خصوصاً شام اور مصر، ساتھ ہی پارا چنار کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی۔ آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں جناب ایڈوکیٹ ناصر عباس شیرازی صاحب، جو سیاست پہ کافی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ شاید صاحب، شام اور مصر وغیرہ کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پارا چنار میں جو ریسنٹلی خودکش دھماکے ہوئے، جس میں بے تحاشا مومنین شہید بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے، یہ کیا تاثر دے رہا ہے پاکستان میں ایک نئی فضا، ایک نیا ماحول کریٹ کرنے کے حوالے سے اس زمین میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی ہر مسلمان اس وقت غمزدہ ہے پارا چنار کی صورتحال پہ، کہ جس میں قریب 54 افراد شہید ہو چکے ہیں اور ایک بڑی تعداد ابھی زخمیوں کی بھی ہے، اور بالخصوص ماہ رمضان میں، کہ جو خود ایک ایثار، قربانی اور تقدس کے اعتبار سے مسلمانوں کے ایک مہینہ، معروف مہینہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے کسی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ کے طور پہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پارا چنار کو، پارا چنار کی ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے، یہ ایک ریالٹی ہے کہ پارا چنار نے اس وقت طالبان کو اور القاعدہ کو اور پاکستان میں دہشت گردوں کو شکست دی، جب ابھی پاکستان کی جو باقاعدہ فورسز تھیں اور لا انفورسمنٹ کے ادارے تھے، وہ بھی اس کے اندر تامل کا شکار تھے کہ کیا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا جا سکتا ہے اور کیا یہ ایک سکسیزفل ایفرٹ بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی۔ تو پارا چنار نے بنیادی طور پہ یہ کمٹمنٹ شو کی، پروو کیا، تو اس کے گریونسز تو یقیناً موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئسولیٹڈ اس لیے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ وہ ایلیمنٹ جو پاکستان کے اندر ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہیں، القاعدہ اور طالبان ایلیمنٹ جو ہیں، عناصر ہیں، یہ اس وقت ایک بڑی گرینڈ کنیکٹیوٹی میں کام کر رہے ہیں۔ وہ افغانستان کے اندر ہو، وہ عراق کے اندر ہو، وہ سیریا کے اندر ہو، وہ یمن کے اندر ہو، تو یہ ایک گرینڈ کنیکٹیوٹی کے اندر ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف واقعات بالکل سیم انداز کے ساتھ ان دنیا کے دیگر ممالک کے اندر بھی دہرائے جا رہے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں، پاکستان میں جیل بریک ہوتی ہے اور اپنے اہم ترین ملیٹنٹس کو یہ نکلواتے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ عراق کے اندر جیل بریک ہوتی ہے اور اہم ترین ملیٹنٹس کو وہاں سے نکالا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں لوگوں کو آئی ڈی کارڈز چیک کر کے ان کے گلے کاٹے جاتے ہیں اور ان کو شہید کیا جاتا ہے مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے کی بنیاد پہ۔ سیم یہ ابھی دمشق بغداد شہرہ کے اوپر شیعہ ڈرائیورز کے ساتھ ہوا اور ان کے بھی گلے کاٹے گئے۔ تو اس وقت وہ جو عالمی سطح پہ تشیع کے خلاف اور اسلام محمدی کے خلاف اور مہدویت کے ماننے والوں کے خلاف عالمی استعمار ان کو پریشر میں لانے کے لیے اور ان کے خلاف جو اقدامات کر رہا ہے القاعدہ اور ملیٹنٹس کے ذریعے سے، یہ اسی کی ایک آف شوٹ تھی پارا چنار کے اندر، چونکہ یہ ایک بڑا ایریا ہے کہ جس نے بہرحال اسلام کی پاکیزگی، حقانیت اور شجاعت کو ثابت کیا ہے۔ باقی جو دوسرا پہلو تھا آپ کا، وہ بڑا واضح ثابت شدہ ہے کہ یہ ٹرائبل ایریا ہے، ٹرائبل ایریا کے اندر لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہی ذمہ دار ہوتی ہیں، وہاں کے جو ادارے ہیں، فورسز ہیں، لیویز ہے اور فوج ہے خود باقاعدہ طور پہ، تو ان اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اور اس وقت اس پورے ایریا کے اندر انٹری کے جتنے راستے ہیں اس کے اوپر بھی آرمی بیٹھی ہے، جبکہ اس سے پہلے سویلین جب بیٹھتے تھے تو وہ ہر بندے کو کراس ویریفائی کرتے تھے، تو یہ کوئی شک باقی نہیں رہتا تھا، چونکہ ہر بندہ جانتا ہے وہاں کے علاقے اور منطقے اور لوگوں کو۔ اب انفارچونیٹلی یہ والی صورتحال بھی نہیں ہے، تو یا تو یہ انہیں سیکورٹی ہینڈ اوور کرنی پڑے گی یا پھر اپنی نیگلیجنس کو ماننا پڑے گا۔ اور ابھی بھی اگر یہ دہشت گردوں کے خلاف، چونکہ اس سے پہلے فضل سعید حقانی نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس نے یہ واقعہ کیا ہے اس سے پہلے جو سوسائڈل اٹیک ہوا تھا، اور ابھی تک اس کے خلاف کسی اقدام کا نہ ہونا بھی بالآخر ان کی حوصلہ افزائی کا سبب بنا ہے۔ پھر یہ کہ جس جگہ پر دھماکہ ہوا ہے، مجھے جو اس کی معلومات ملی کہ زیڈان کا جو علاقہ ہے، اس کی پچھلی جنگ کے اندر بھی بڑی کارہائے نمایاں ہیں، انہوں نے بہت زیادہ خدمات انجام دی ہے، چونکہ یہ ڈائریکٹ کسی مورچے کے اوپر نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ کسی کنفرنٹیشن میں نہیں ہوتے، لیکن یہ فیسلٹیٹو رول بہت بڑا پلے کرتے ہیں۔ تو خود یہ علاقہ ایک عرصے سے نشانے میں بھی تھا کہ اس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ کیا جائے گا کہ اگر اس کو دو اور دو چار کی طرح کسی کو ذمہ دار قرار دینا پڑے تو وہ پاکستانی لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، اور اگر وہ اس کے بعد اس قضیے میں ملوث دہشت گردوں کو ایکسپلور کرنے میں باقاعدہ رول پلے نہیں کریں گے تو وہ اس میں ذمہ دار سمجھے جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پورے پاکستان میں نہ فقط یہ کہ ان اداروں کے بارے میں یہ بحث اب چھڑ گئی ہے کہ کیا یہ ادارے خود ذمہ دار نہیں ہیں کہ انہوں نے جو تھریٹ بارڈر سے باہر رکھنا تھا اس کو بارڈرز کے اندر منتقل ہونے دیا اور آج وہ اتنا بڑا افریت اور خطرہ بن گیا ہے کہ کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پارا چنار کی حساسیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ واحد ٹرائبل ایریا ہے جہاں لا انفورسمنٹ کے ادارے آزاد موومنٹ کرتے ہیں, آر او ڈی نہیں لگاتے ہیں, جہاں لوکل لوگ ویپنز لے کر موو نہیں کرتے ہیں, ایک پیسفل انوائرمنٹ کو جو ہے وہ کریٹ کیا ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس پیسفل انوائرمنٹ کو شیٹر کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور بدقسمتی سے اس میں پاکستانی لا انفورسمنٹ کے ادارے مثبت کردار ادا نہیں کر پا رہے ہیں.
شاہد صاحب, جیسا کہ معلوم ہوا کہ آپ ابھی ریسنٹلی عراق سے واپس آ رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو شام کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیجیے.
دیکھیے, میں پہلے بھی ایک آدھ انٹرویو میں یہ بات کہی اور ابھی بھی کہ آپ کو شام کے حوالے سے آپ نے جتنے مختلف انٹرویوز کیے ہیں تو کبھی آپ ان کا انالیسس کریں تو بہرحال یہ کریڈٹ جاتا ہے البلاغ کو کہ آپ نے شام کی صحیح پکچر دی ہے اور آج آپ کے لیے پروفڈ ہے کہ شام کی وہ پکچر جو اس وقت آپ نے دی, مثلا ڈیڑھ سال پہلے دی, دو سال پہلے دی, وہ پکچر ہی آج کی پکچر بنی ہے. تو یہ ایک کریڈٹ ہے بہرحال آپ کے ادارے کو. دوسری بات یہ ہے کہ شام کے حوالے سے اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا اور ابھی بھی یہ ہے کہ پریکٹیکلی جو پلان تھا وہ پلان تو 100% فیل ہو چکا ہے. پلان یہ تھا کہ ود ان فیو منتھ حکومت کو ٹیک اوور کریں گے, یہاں پر باقاعدہ اپنی ایک پرو امریکہ اور پرو سعودی عرب گورنمنٹ بنے گی اور ایک مرتبہ اسرائیل کے بارڈر کے اوپر اس کو ایک بڑا فیوریبل کنٹری مل جائے گا کہ جس سے اس کی جو اسٹریٹجیکل ڈیپتھ کی ایک کمی ہے وہ بھی پوری ہو سکے گی اور اسرائیل کو ایک نیا ڈیفینس جو ہے وہ ملے گا. لیکن ایسا نہیں ہو سکا ہے اور انقلاب اسلامی بھی کھڑا ہو گیا ہے, حزب اللہ بھی ڈائریکٹ انوالو ہوئی ہے اور پھر بشار الاسد کی فورسز جنہیں انسرجنسی کا اور بالخصوص جو گوریلا وارفیئر کا ایک قدیم تجربہ موجود ہے ان کے پاس لبنان کے اندر اور اسرائیل کے مقابلے میں بھی انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے, تو وہ اس تجربے کو بھی بھرپور طریقے سے امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو سکیں. تو جو اہداف تھے آرمی کو ڈسبینڈ کرنا نہیں کر سکے ہیں, جو اہداف تھے کہ ایریے کو آکوپائی کرنا نہیں کر سکے ہیں, جو اہداف تھے کہ حکومت کو تبدیل کرنا نہیں کر سکے ہیں, اور اس وقت جو آن دا گراؤنڈ پوزیشن ہے اس میں میں نے ابھی آپ کی انٹرویو میں آنے سے پہلے رائٹرز کا دیکھا تھا, وہ کہہ رہا ہے کہ 60% آف دا ایریا از کنٹرولڈ بائی دمسکس, یعنی جو شام کی حکومت ہے موجودہ 60% علاقہ شام کا وہ کنٹرول کر رہا ہے. اب اگر میں اس کو ایز اٹ از بھی مان لوں تو اس کا مطلب ہے کہ پاپولیشن میجارٹی آپ کنٹرول کر رہے ہیں, ایریا بھی آپ میجارٹی کنٹرول کر رہے ہیں, اور وہ ایریاز کے جو واسٹ ایریاز تو ہیں لیکن بنیادی طور پہ وہ پاپولیٹڈ ایریاز نہیں ہیں, ان ایریاز میں جو بارڈرز کے اوپر اردن کے بارڈر کے اوپر ہے یا ترکی کے بارڈر کے اوپر ہے فرض کریں, ان بارڈر کے اوپر اگر ملیٹنٹس کا کچھ ایریا کنٹرول میں بھی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ساری ایکویشن کے اندر ابھی کردوں کو ہم نے مائنس کیا ہے, کردوں کو نہیں انڈرسٹینڈ کیا کہ کردوں نے بہرحال اینٹی ٹیررزم سٹینڈ لیا ہے, انہوں نے ٹیررسٹوں کے مقابلے میں جو ترکی کے اپنے بارڈر کے اوپر راس العین نام کا گاؤں ہے اس گاؤں سے لے کر 200 کلومیٹر دور تک جو تیل کی تنصیبات ہیں اس پورے علاقے کے اندر کردوں نے اپنا کنٹرول اور تسلط قائم کیا ہے اور انہوں نے ملیٹنٹس کو اس پورے علاقے سے نکال دیا ہے, اور یہ وہ ایریا ہے کہ جو بالکل ترکی کے بارڈر پہ ہے اور اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے ترکی کو چیف آف آرمی اسٹاف کو پوری آرمی کا اور آرمی کے ساتھ ریلیٹڈ اداروں کا اجلاس بلا کے اس صورتحال کے اوپر غور و فکر کرنا پڑا ہے, کیونکہ کردوں کا اس طریقے سے امپاور ہونا بہرحال وہ ایک پرابلم ہے. لیکن بہرحال اس میں کردوں کا سٹینڈ بلاخر ترکی کے, نیٹو کے اور امریکہ کے سٹینڈ کے مقابلے میں آ گیا. تو اگر ہم ان تینوں چیزوں کو جمع کریں تو اندازہ یہ ہے کہ 15-20% سے زیادہ علاقہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اور وہ بھی وہ ایریا ہے جو پاپولیشن فری ہے, جس کے اندر آبادی نہیں ہے. تو بہرحال کنٹرول ہوتا ہے دمشق سے, کنٹرول ہوتا ہے ساحل سے, اور کنٹرول ہوتا ہے میجر پاپولیشن کے کلسٹر سے, تو وہ پریکٹیکلی ان کے ساتھ ہیں. اور آج میں گارنٹی سے یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک انڈیپینڈنٹ ووٹ سیریا کے اندر کرایا جائے تو دوبارہ بشار الاسد بنے گا, وہ پاورز کے جنہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر یہ ساری انسرجنسی کریٹ کی ہے وہ پاورز کبھی بھی اقتدار میں بائی پاور آف ووٹ, بائی ڈیموکریٹک پاور نہیں آ سکتی.
اچھا چلا صاحب, جیسا کہ شام میں باغیوں کے درمیان گروہ بندی واضح شکل اختیار کر چکی ہے اور شدت پسند باغی جن کو ریڈیکلسٹ کہہ لیں آپ اور فری سیرین آرمی, یہ دو باضابطہ طور پر جو ہے وہ الگ الگ گروہ نظر آ رہے ہیں جو شامی حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں, جبکہ ان میں لڑائی سطح بڑھ چکی ہے کہ انتہا پسند باغیوں نے فری سیرین آرمی کے بڑے بڑے لیڈروں کو بھی مارا ہے. تو साथ ही फ्री सीरियन आर्मी की तरफ से ये कहा जा रहा है बाज़ाबता तौर पे कि शाम के महाज का क्राइसिस मैनेजमेंट जो है वो बाज़ाबता तौर पर अमेरिका ने सऊदी अरब के हवाले कर दिया है, और जिसके फौरन बाद वहाँ पर शिद्दत पसंदी के वाक़ात में जो है वो काफ़ी इजाफा देखने में आया है। और साथ ही सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पर रॉकेट भी फायर किए गए हैं। तो इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से हमारे लिए पेश करेंगे और इस पर तजिया पेश करेंगे?
देखिए, पहले आपने बात की कि दो ब्लाक हैं बुनियादी तौर पर, एक ब्लाक है रेजिस्टेंस का ब्लाक है, मुज़ाहमत का ब्लाक है, उसमें शाम की हुकूमत है, उसमें हिजबुल्ला है, और उसमें इनकलाब इस्लामी की सपोर्ट बहरहाल शामिल है, हुकूमत इस्लामी की। जबकि उसके मुकाबले में जो महाज है उसके अंदर अमेरिका है, उसके अंदर नाटो है, उसके अंदर तुर्की है, उसके अंदर ये पर्शियन गल्फ कंट्रीज बिलखसूस सऊदी अरब, कतर और ये कंट्रीज शामिल हैं, और किसी तौर उसके अंदर मिस्र भी शामिल था। तो आप ये जहन में रखें कि जो रेजिस्टेंस का ब्लॉक है वो यकसू है, एक ही फिक्र और एक आइडियोलॉजी के मुताबिक काम कर रहा है, जबकि ये वाला ब्लॉक जो है ये भानुमती का कुंभा है। इसमें मैं चंद चीज़ें आपके लिए, तकरीबन 6 महीने जो अपोजिशन थी वो अपोजिशन अपने लीडर नहीं चुन सकी है। क्यों? जब भी उनका इजलास होता था 3-6 दिन 8-8 दिन इजलास होता रहा, लेकिन प्रैक्टिकली उसका आउटकम नहीं आता था और वो अपना कोई लीडर नहीं बना सकते थे। फिर इनके दरमियान ये प्रॉब्लम थी, एक ग्रुप तुर्की का है, एक ग्रुप सऊदी अरब का है, एक ग्रुप जो है वो कतर का है। इनके दरमियान ये भी एक जंग है कि किसके ग्रुप के पास पावर आती है और अपोजिशन में किसके पास जो है वो हैंडलिंग, वो जो अपर हैंड है वो होना चाहिए। तो इस पर कतर और सऊदी अरब के दरमियान शदीद मसाइल रहे हैं, जिस पर बिलाखर अमेरिकन ने इंटरवीन किया और कतर की लीडरशिप को बिलाखर सऊदी के हाथ में दिया। ये एक आखिरी एडजस्टमेंट जो अमेरिकन ने करवाई है, जिसके नतीजे में ये फाइनल दोबारा अपोजिशन मुतहद हुई और अपोजिशन में एक लीडरशिप सामने आई। लेकिन फिर भी ये बज़ाहिर कहने में मुतहद है। एक बात आपके लिए ये जहन में भी रहे कि ये वो अपोजिशन है जो ग्राउंड से बाहर है, ये अपोजिशन ग्राउंड के अंदर नहीं है, ये सीरिया के अंदर नहीं बैठी है। सीरिया के अंदर क्या हो रहा है? सीरिया के अंदर 3 ग्रोह इस वक्त प्रैक्टिकली बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। एक वो ग्रोह है कि जो जिसमें कुछ सबका फौजी भी शामिल हैं, लेकिन मेनली वो सपोर्टेड बाई तर्कश हैं, और इनका रोल जो है वो तकरीबन सेकुलर माइंडेड बज़ाहिर उन्होंने वो शो किया हुआ है कि जिसे आप कहते हैं कि FSA है, फ्री सीरियन आर्मी। उसके बाद जो मिलिटेंट्स हैं, अलकायदा एलिमेंट हैं, वो अपनी पूरी बर्बरियत के साथ वहाँ पर मौजूद हैं। उनमें जिबतुल नुसरा है और अलकायदा के बाद ऐसे इदारे भी मौजूद हैं कि जो बहुत ज़्यादा नॉन नहीं हैं। मसलन एक ग्रुप है जो इराक और शाम का अलायंस है बराए अलकायदा, वो वहाँ पर मौजूद है। इसी तरह बाज़ दीगर ग्रुप्स भी वहाँ पर मौजूद हैं, वो भी मौजूद हैं। फिर ये कि अलकायदा भी किसी एक लीडरशिप के तहत वहाँ पर काम नहीं कर रही है, तुर्की के लोग अलग उसमें काम कर रहे हैं, त्यूनस से जो आए हैं वो अलग काम कर रहे हैं, लीबिया से जो लोग आए हैं वो अलग काम कर रहे हैं। तो इन तमाम अरब कंट्रीज से और अफ्रीकन कंट्रीज से जो लोग आए हैं वो भी अपने अपने तौर पर, और बिलखसूस हत्ता आपके लिए होगा कि यूरोप और अमेरिका से भी लोग आए हुए हैं, तो वो लोग भी अपने तौर पर वो कर रहे हैं। तो इनकी कोई सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का होना भी बड़ा बईद है। वो तो एक गिद्ध की तरह एक शहर है, इसको नोचना है, इसको नोचने के लिए गिद्धों के दरमियान एक मुकाबला हो रहा है कि किस तरीके से हम इसको नोचते हैं। वहाँ पर ये जिनसी बर्बरियत कर रहे हैं, वहाँ पर इखलाकी बर्बरियत कर रहे हैं, लोगों को कत्ल कर रहे हैं, लोगों का मालो मता लूट रहे हैं, लोगों के घरों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। तो इसके अंदर एक कंपटीशन चल रहा है, ये कभी भी मुस्बत कंपटीशन नहीं हुआ। तीसरी जो चीज़ है वहाँ पर वो कुर्द हैं। कुर्द लार्जली एंटी मिलिटेंट, एंटी उसके हैं, एक्सट्रीमिज्म हैं, और उन्होंने अपने आप को अलकायदा के साथ एफिलेट नहीं किया है, अपने आप को इंडिपेंडेंट वो रखा है। तो इनके दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं, वो पॉलिटिकल इख्तलाफ भी हैं, और वो जो फ्रंट के ऊपर लड़ रहे हैं उनके दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। इस हद तक इख्तलाफ हैं कि अभी इन्होंने FSA के एक कमांडर को गिरफ्तार किया और बाज़ लोगों को बाकायदा तौर पर कत्ल भी किया है, जिसके बाद इन इंटरनेशनल पावर ने सुलह करी। और ये बात अलार्मिंग हुई कि क्या अब इनको जदीद वेपन्स देना मुमकिन है या नहीं है। लेकिन बहरहाल जो जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह के रोज़े पे हमला हुआ, ये उन्हीं जदीद वेपन्स ही का नतीजा था। तो इसका मतलब है वेपन्स तो दिए गए हैं, और ये मोहर एक मरतबा फिर सब्त हो गई है कि अलकायदा अमेरिका की बी टीम है, जिसे जब अफगानिस्तान में ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ उसको कॉल करता है, जब इराक़ के अंदर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ उसको कॉल करता है, उसके ज़रिए से अपने मफादात को आगे बढ़ाता है, और जब सीरिया के अंदर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसके मफादात को वहाँ आगे बढ़ाता है। तो अलकायदा ने प्रैक्टिकली ये साबित कर दिया है कि वो अमेरिका ही की बी टीम है, اور اس کے اندر اس حمام کے اندر ناٹو بھی، سعودی عرب بھی، ترکی بھی، یہ سارے ننگے ہو گئے ہیں اور ان کا رول جو ہے بڑا کھل کے سامنے.
چاہے صاحب آگے بڑھتے ہیں اور اب مصر کی طرف چلتے ہیں کہ اسلامی بیداری کے نتیجے میں مصر میں حسنِ مبارک کی حکومت ختم ہوئی اور اس کے بعد اخوان المسلمین کی حمایت یافتہ حکومت وجود میں آئی، جس کی سربراہی جو ہے وہ جناب مرسی کر رہے تھے، اور ایک سال کے اندر ہی اندر جناب مرسی کی حکومت بھی ختم ہو گئی. تو یہ اخوان المسلمین کی حمایت یافتہ یا اخوان المسلمین کی حکومت کا مصر میں خاتمہ، آیا اخوان المسلمین کی مکمل طور پر ناکامی کا ثبوت ہے؟
دیکھیں اس کے لیے آپ کو بنیادی طور پہ اخوان المسلمین کی ہسٹری کو سمجھنا پڑے گا. اخوان المسلمین کو اقتدار نہیں ملا ہے کبھی، لیکن انہوں نے بنیادی طور پہ جو اسلامک نارمز ہیں ان کو زندہ رکھنے کی ایفرٹ کی ہے، جیسا کہ وحدت اسلامی، جیسا کہ مثلا دینی حکومت کا قیام، جیسا کہ ایثار اور جہاد اور ان چیزوں کو انہوں نے زندہ رکھنے کی کوشش کی. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ انہیں اقتدار ملا ہے. تو جب انہیں اقتدار ملا ہے تو انفارچونیٹلی اب ان کا جو ٹارگٹ، پہلے جو ان کا عموماً ٹارگٹ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا ان اسلامی اصولوں کو زندہ کرنا. اقتدار ملنے کے بعد ان کا جو ہم و غم بنا وہ یہ بنا کہ کس طریقے سے وہ اس کو ریٹین کر سکیں، اپنی حکومت کو باقی رکھ سکیں. اور بدقسمتی سے اب اس باقی رکھنے کے معاملے میں بھی انہوں نے ان لوگوں سے مدد مانگی کہ جو خود امریکن پٹھو تھے. چاہیے تو یہ تھا کہ ایک انقلابی طاقت اپنے آپ کو انقلابی طور پر مضبوط کرنے کے لیے اور ان اصولوں کو جس کے نتیجے میں آج اس کو حکومت ملی ہے ریٹین کرنے کے لیے، وہ انقلاب اسلامی کے ساتھ جس کے 34 سالہ استعمار کے مقابلے کی ایک تاریخ ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایفیلیٹ کرتے، بجائے اس کے یہ ایسا کرتے انہوں نے ان سے خود کو دور کر کے اپنے آپ کو امریکی پٹھوں کے قریب کر لیا اور یوں اپنے آپ کے اندر ایک ایسا ویک پوائنٹ کریٹ کر دیا کہ جس کے بعد استعمار کے لیے بہت آسان ہو گیا کہ وہ انہیں ایک پلٹا مارے اور ان کو بدترین زوف اور شکست سے دوچار کریں. تو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اخوان نے اس جگہ پر آ کر اس زوف کا ثبوت دیا اور اس کے بعد ان کی تمام تر توجہ اس کے اوپر تھی کہ کیسے ہم اپنی حکومت کو مینٹین کریں. اب اس مینٹین کرنے میں انہوں نے کن کن ضابطوں کے خلاف وہ چلے گئے؟ مثلا وہ اس حد تک ان ضابطوں کے خلاف چلے گئے کہ وہ امریکہ کے ساتھ بیٹھے، اس حد تک وہ ان ضابطوں کے خلاف چلے گئے کہ انہوں نے اسرائیل کو جو لیٹر لکھا مرسی نے اس کے اندر اس کو اپنا بہترین بھائی قرار دیا. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے معاملے میں وہ اس حد تک آگے چلے گئے کہ شام سے حماس کو بلا لیا گیا اور شام کے مقابلے میں مسلح جہاد کے لیے وہاں سے لوگوں کو، جو ایک امریکن سپورٹڈ جہاد تھا، امریکن انیشیٹڈ جہاد تھا، اس کے لیے لیبیا اس سے مصر سے باقاعدہ لوگوں کو لے کے جانا شروع کر دیا. تو یہ خود ان کے جال کے اندر آئے ہیں، انہوں نے ان کو جال کے اندر لے کے نہیں آئے ہیں، بلکہ انہوں نے اس مادیت کو بچانے کے لیے کہ کیسے ہم نے اپنی حکومت کو، جو کہ ہدف نہیں تھی، ایک وسیلہ تھی، انہوں نے اس کو ہدف سمجھا اور اس کو بچانے کے لیے جب یہ فعالیت کی اور استعماری کے ساتھ معاملہ کرنے میں لگ گئے اور سعودی عرب کے ساتھ معاملہ کیا اور ریزسٹنس کے اور مزاحمت کے حقیقی بلاک سے اپنے آپ کو جدا کیا اور اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، تو وہ اندر سے اتنے ضعیف ہو گئے کہ اس کے بعد وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اور یہ بنیادی ان کا ضعف بنا ہے. اسی کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے صرف اپنے ساتھ ظلم نہیں کیا، انہوں نے حماس کے ساتھ بھی ظلم کیا، حماس کو الفتح بنا کے رکھ دیا. وہ حماس، یا میں نہیں کہتا کہ الفتح بن گئی ہے لیکن اس طرف بڑھی ہے، ابھی دوبارہ انشاءاللہ اس کے اندر ایک تبدیلی آئے گی. حماس کے جس کی بنیادی کامیابی کی وجہ ہی یہ تھی کہ وہ ڈیموکریٹک جدوجہد بھی کرتی ہے لیکن اسرائیل کے مقابلے میں وہ مسلحانہ جدوجہد کی حامی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ حماس نے بہت تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو وہاں سے نکالا، امریکہ کے سب سے بڑے پٹھو قطر کے علاقے میں جا کر اپنے دفاتر قائم کیے، پھر قطری جو حکومتی علماء ہیں ان کو حماس کے علاقے، حماس ڈومینیٹڈ علاقے یعنی غزہ وغیرہ کا وزٹ کروایا. تو بہت تیزی سے بنیادی طور پہ وہ حماس بھی اپنی آئیڈیالوجی سے پیچھے ہٹنے کی طرف بڑھ رہی تھی. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا شاک تھا کہ جس سے ان کی بیسکس جو ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئیں، اور جب آپ ڈپینڈ کریں گے امریکہ اور اسرائیل اور سعودی عرب کے اوپر تو پھر الٹیمیٹلی آپ کے ساتھ یہی ہوگا. اور ظاہر ہے سعودی عرب بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس مڈل ایسٹ کے اندر اور پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا اسلام کے نام پہ کوئی اور سٹیک ہولڈر سنی دنیا کے اندر ایمرج کرے جو سعودی عرب کی ڈومیننس کو توڑے. تو سعودی عرب بھی ظاہر ہے اس چیز کو پسند نہیں کرتا تھا، لہٰذا ایک ٹرائیکا وجود میں آیا جس کے اندر اسرائیل ہے، جس کے اندر امریکہ ہے، جس کے اندر سعودی عرب ہے، اور انہوں نے مل کر شام کی حکومت، مصر کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کر دیا. تو میں اگر یہ کہوں کہ بنیادی ضعف اور کمزوری کہاں ہے تو یہ بات دور دو چار کی طرح ثابت ہے کہ بنیادی ضعف اور کمزوری خود محمد مرسی اور اخوان المسلمین کی موجودہ گورنمنٹ کے اندر تھی, اور وہ بہت آسان شکار بن گئے استعمار کا, بہت آسانی سے شکار کر لیا انہوں نے. اگر وہ اپنے آپ کو ان اصولوں کے اوپر باقی رکھتے, وہ اپنے آپ کو بھی بچاتے, نہضت اسلامی کو بھی بچاتے, حماس کو بھی بچاتے, اور بہت لمبا پلے کرتے, لیکن وہ ایسا نہیں کرتے.
شاہد صاحب, آپ ہی کی بات سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مرسی کی حکومت یعنی اخوان المسلمین کی حکومت نے جیسے کہہ لیں آپ کے امریکہ, آل سعود اور اسرائیل کی طرف ہاتھ بڑھا دیا, تو اس کے باوجود ان طاقتوں کو کیوں مرسی اور اخوان المسلمین کی حکومت کو گرانے کی ضرورت پیش آئی؟
ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بڑھانا ہی وجہ بنا, میں تو یہ سمجھتا ہوں, اور ظاہر ہے اس کے لیے میرے پاس دلائل ہیں. دوسری بات یہ کہ کیوں انہوں نے یہ ضروری سمجھا, ظاہر ہے یہ ان کے لیے بیسٹ چوائس نہیں ہے. امریکنز کو اگر کوئی چوائس کرنا پڑے کہ اس خطے کے اندر ان کی بیسٹ چوائس کیا ہو سکتی ہے, تو یہ ان کی بیسٹ چوائس نہیں ہے. اور ظاہر ہے امریکنز بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی تو یہ میرا بازو پکڑنا چاہ رہے ہیں, کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں, اور اب اگر یہ اپنے آپ کو تھوڑا اسٹرینتھن اور مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ پھر یہ دوسرے فیز میں جانا شروع کر دیں. تو نیچرلی امریکہ جس جگہ پر کھڑا ہے اس کے لیے یہی بنتا ہے کہ جیسے ہی آپ اس کا ہاتھ پکڑیں وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو سمندر میں گرا دیں, اور وہ نیچرلی انہوں نے ایسے ہی کیا.
شاہد صاحب, اسلامی بیداری تحریک کا ایک طوفان تھا کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ حسنی مبارک کی حکومت گری اور اخوان المسلمین کی حکومت وجود میں آئی. اب حالیہ حالات کو دیکھتے ہوئے اخوان المسلمین کی حکومت کے گرنے کے بعد اس اسلامی بیداری کی تحریک پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
میں اس کی یوں مثال دیتا ہوں. سب سے پہلے وہ بیداری کی تحریک ہوئی اور تحریر اسکوائر انہوں نے بھر دیا, پھر تحریر اسکوائر کے نتیجے میں حسنی مبارک کو جانا پڑا, اور پھر جب حسنی مبارک چلا گیا تو اسلامی بیداری کے لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی جو لوگ آئے اسلام کے نام پر انہوں نے تو پریکٹیکلی اسلام کا دفاع نہیں کیا, بلکہ عملاً وہ استعمار کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے اور استعمار کے پٹھوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے عملی طور پہ وہ رول پلے نہیں کیا کہ جو انہیں پلے کرنا چاہیے تھا. اس کا پھر رد عمل آیا, اور اس کے رد عمل کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر وہی تحریر اسکوائر اور وہی عوام, اور اب کے مرتبہ جو میں نے مختلف فگرز دیکھے اور مختلف تحقیقی اداروں میڈل ایسٹ اسٹڈی سینٹرز کی میں نے رپورٹس دیکھی کہ وہ کہتے ہیں کم از کم دو گنا کے برابر تھے. جو پہلی مرتبہ تحریر اسکوائر میں تھی اس سے دو گنا کے قریب تعداد جو ہے وہ نکلی ہے ابھی دوبارہ مرسی کو ہٹانے کے لیے. لیکن وہ اس سارے معاملے کو مرسی کو ہٹا کے فوج کے سپرد نہیں کرنا چاہ رہے تھے. یہ ایک مسئلہ ایسا آیا کہ جب انہوں نے حکمت کا ثبوت نہیں دیا, معاملات کو ٹیکل کرنے کی کوشش نہیں کی, ان کو سلوشنز کی طرف نہیں لے گئے مرسی, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے, اس کے نتیجے میں آرمی کو انٹروین کرنے کا موقع ملا ہے. اور یہی امریکنز پلان تھا کہ انہوں نے اس کے معاملے میں انٹروین کیا اور پھر حکومت کو ٹیک اوور کر لیا. تو میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مصر تیسرے انقلاب کی طرف جا رہا ہے, اور یہ حقیقی اسلامی بیداری کا یعنی منطقی عروج وہاں پر انشاءاللہ تعالی وہ اس کے نتیجے میں آئے گا. اب لوگ ان سے بھی مایوس ہوں گے, اب لوگ ان سے بھی مایوس ہوں گے یعنی ملٹری اور اس کے رول سے بھی مایوس ہوں گے, اور اب جو عوامی جدوجہد تھی ابھی آپ نے بالخصوص ان جوانوں کی جو ایک انہوں نے جماعت بنائی ہوئی ہے, آپ ان کی ابھی تمرد کے نام سے جو انہوں نے اپنی جماعت بنائی, یہ تمرد کی گیدرنگ تھی. اگر آپ ان کے مختلف سلوگنز اور وہ چیزیں دیکھیں تو وہ تھرڈ انقلاب, تھرڈ ریولوشن کی بات کر رہے ہیں, اور وہ تھرڈ ریولوشن اس وقت آئے گا کہ جب یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں, اور دونوں ادارے اتنے پریشر میں ہو گئے کہ انہیں عوامی قوت کے مقابلے میں سرنڈر کرنا پڑے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم, کچھ وقت لے گا, لیکن مصر گریجولی اس طرف جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ انقلاب اسلامی ایک خطرہ تھا, اسلامی بیداری ایک خطرہ تھی جس کی وجہ سے امریکہ خطے کے اندر انوالو ہوا, جس کی وجہ سے اس حکومت کو بھی گرانا ضروری سمجھا گیا, اور جس کی وجہ سے حتیٰ یہ خطرہ مول لے لیا گیا کہ اخوان کی جو مصر شام کی شاخ ہے وہ ظاہرہ کہ ڈسٹرب ہوگی کہ ان کی سب سے بڑا جو پیٹرنیج کرنے والا ہے مصر ہے, اس کی حکومت چلی گئی ہے, تو کیا وہ شام کے اندر یکسوئی کے ساتھ لڑ سکیں گے؟ یہ رسک بھی انہوں نے لیا چونکہ یہ کسی بھی حوالے سے اسلامی بیداری کی لہر کو آگے بڑھتے نہیں دینا چاہ رہے تھے. یہ ابھی جو تیونس کے اندر اپوزیشن رہنما کو قتل کیا گیا ہے, یہ بھی بنیادی طور پہ اسی اسلامی بیداری کی راہ کو روکنے کی ایک سازش ہے. اور اسی طریقے سے جو بنغازی اور اس کے لیبیا کے اندر حالات پیدا کیے جا رہے ہیں, یہ بھی اسلامی بیداری کو ڈائیورٹ کرنے کی اور اس کا امیج خراب کرنے کی ایک سازش ہے. بدقسمتی سے اسلامی بیداری کے اس خوبصورت چہرے کو خراب کرنے میں اخوان المسلمین کی ناقبت اندیش کی عادت نے, بالخصوص جو مصری کی عادت ہے, اس نے بھی بڑا رول پلے کیا ہے. اور میں اس وقت آپ کے اس میڈیا کی طرف سے ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے خالد مشل اینڈ کمپنی نے شام چھوڑا, کہاں گئے؟ قطر گئے, کہ ہم قطر میں بیٹھ کر اسلامی مقاومت کو محفوظ رکھیں گے. لیکن کیا ہوا کہ آپ قطر میں گئے, انہوں نے آپ کی مصر کی حکومت بھی ختم کر دی, قطر کی حکومت نے آفیشلی حماس کو کہہ دیا کہ وہ اپنے تمام تر دفاتر جو ہے وہ یہاں سے ختم کرے گا. اب یہ کہاں جائیں گے؟ کیا ان کے پاس کوئی جگہ ہے جز انقلاب اسلامی کے کہ یہ اسی کی بازوؤں میں دوبارہ جائیں اور دوبارہ پناہ لیں؟ ان کے پاس اس وقت دنیا میں کوئی اور جگہ باقی نہیں بچی ہے. اس وقت ان کا مصر پناہ گاہ نہیں ہے, اس وقت ان کا قطر پناہ گاہ نہیں ہے, اس وقت ان کا سعودی عرب پناہ گاہ نہیں ہے, اور شام کی پناہ گاہ بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دی. اسرائیل کے پاس جائیں گے کیا؟ الٹیمیٹلی انہیں انقلاب اسلامی کے پاس آنا ہے. تو انہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا. اور یہ بات بھی آپ کی توسط سے میں یہ کہوں کہ انہیں اس بات کو بھی سمجھنا پڑے گا, دنیا کی تاریخ میں یہ جو جتنے سال انقلاب اسلامی نے آج تک جس کی حمایت کی ہے وہ کبھی بھی شکست نہیں کھایا. جس کی بھی حمایت کی انہوں نے وہ شکست نہیں کھایا پریکٹیکلی. تو انقلاب اسلامی نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ وہ جب بھی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ ہر ٹائم کے اندر بھی اس کمٹمنٹس کو فالو کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہوا کہ آج اگر سیریا کے اوپر مشکل وقت آیا ہے تو انقلاب اسلامی پیچھے ہٹ گیا, نہیں. چونکہ وہ اصولوں کی بنیاد پہ اس کی حمایت کر رہے تھے, لہٰذا وہ اصول چونکہ آج بھی ریٹین کرتے ہیں, تو آج بھی انقلاب اسلامی دنیا پوری اس کی مخالفت میں ہے, اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے, لیکن وہ اس کی حمایت میں کھڑے ہیں. اور اس کی جو اسٹرینتھ ہے اس کی ایک وجہ انقلاب اسلامی ہے. یہ بات اخوان کو سمجھ نہیں آئی, یہ بات حماس کو سمجھ نہیں آئی, لیکن بہرحال تجربات بھی سکھاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ حماس کو اس سے اور اس سارے قضیے سے ایک درس لینا ہوگا, اور حقیقی اسلام کی آغوش میں ہی خود کو ڈیولپ کرنا ہوگا, ورنہ ان کے لیے نہ غزہ کے اندر کوئی جگہ باقی بچے گی اور نہ ہی عرب دنیا کے اندر کوئی جگہ باقی بچے گی.
شاہ صاحب, جیسا کہ آپ نے اخوان المسلمین کی قیادت کی طرف اور ان سے سرزد ہونے والی کوتاہیوں کی طرف اشارہ کیا, تو کیا یہ کوتاہیاں اور یہ کمی جو ان کے اقدامات میں رہی, یہ ان کی بصیرت میں کمی کی وجہ سے تھا یا ان کی مجرمانہ غفلت تھی؟
دیکھیں, ہر دو چیزیں. مثلاً مرسی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ مرسی کا اخوان المسلمین کے حوالے سے کوئی بڑا نام نہیں ہے, اخوان کی جدوجہد کے حوالے سے بھی کوئی بڑا نام نہیں ہے. وہ امریکہ کے میں ایک عرصے سے مقیم تھا. مرسی کا خود انتخاب ایک بہت بڑی غلطی ہے. اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت اخوان کے اندر بھی وہاں دھڑے بندیاں ہیں, اور اخوان کا بھی جو جوانوں کا گروہ ہے وہ اخوان کی موجودہ روش اور پالیسی سے ہم آہنگ نہیں ہے. انہوں نے ان کی باتوں کو نہیں سنا ہے, اور اس کے نتیجے میں خود اخوان کے اندر بھی بہت زیادہ ڈویژنز مزید بڑھ گئی ہے. تو اسے بالکل یہ کوئی تاریخی وہ نہیں ہے, ثانیہ نہیں ہے, یہ ایک مجربانہ غفلت ہے. اور مرسی ایک پبلک پروگرام کے اندر جب آ کر مکتب محمد والے محمد کے خلاف بیان دیتا ہے اور سیریا میں اعلانیہ جنگ کی بات کرتا ہے اور امریکہ کی پلیٹ میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے, اس کے اوپر خاموشی اختیار کی گئی ہے. اس کا مطلب ہے اس غفلت کو آگے بڑھایا گیا ہے, جس کی وجہ سے یعنی ہم خوش نہیں ہیں, مصر کی موجودہ صورتحال پہ خوش نہیں ہیں, ہمیں مرسی کا جانا بھی پسند نہیں ہے, اور ہم آرمی کے ٹیک اوور کرنے کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں, اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے کہ اس کا موقع ان لوگوں نے اپنی نااہلیت کی وجہ سے دیا ہے, ان لوگوں نے اس غفلت کی وجہ سے دیا ہے, اور ان لوگوں نے یہ جو ایسی انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے جس کے نتیجے میں استعمار کو موقع ملا ہے, تو اس کے ذمہ دار بہرحال یہ لوگ ہیں. کیونکہ جب بھی انقلاب آتا ہے ہر انقلابی کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اب انقلاب کو سیف گارڈ کرنا اور اسے کنٹینیو کرنا سب سے مشکل کام ہے. انہوں نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی.
اچھا, تو یہ بتائیے کہ کیا اخوان المسلمین کی قیادت ان غلطیوں کی طرف متوجہ ہوئی ہے یا نہیں, اور کیا وہ اس کا ازالہ کرنے کی جیسے کہہ لیں آپ کے کوشش کر رہے ہیں یا نہیں؟
ہر تجربہ بہرحال کچھ چیزیں آپ کو لیسنس تو دیتا ہے. مثلا ایک لیسن تو یہ ہے, میں ابھی نیوز آتے ہوئے پڑھ رہا تھا کہ غزہ میں العربیہ ٹی وی چینل کو بند کر دیا گیا. کبھی ان کا فیوریٹ ٹی وی چینل ہوا کرتا تھا, لیکن ابھی بند کیا گیا. سعودی عرب کا جو العربیہ ٹی وی چینل ہے, انہیں یہ پتہ چلا ہے کہ سعودی عرب عالم اسلام کا دوست نہیں ہے, اور سعودی عرب وہ پہلا ملک ہے کہ جس نے مرسی کی حکومت کے جانے کی تائید کی اور فوری طور پہ نئی حکومت کو انڈورس کیا, مالی امداد بھی کی. انہیں یہ پتہ بھی چلا ہے کہ امریکہ جس کا دوست ہو اسے پھر کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. انہیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو انہوں نے ایڈجسٹمنٹس کی, اسرائیل کو فیسلیٹیٹ کیا, اسرائیل کو اس کی سرحدوں کے ساتھ قبول کیا, اور حتیٰ بعض مبصرین کی یہ کیلکولیشنز ہیں کہ اسرائیل اور حسنی مبارک اپنے دور کے اندر ان ٹنلز کو بند کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا جن کے اوپر سب سے ہیوی کاروائی اگر کسی نے کی ہے تو وہ یہ مرسی گورنمنٹ کے اندر کی گئی ہے، یعنی فلسطینیوں کی لائف لائن کو بند کرنے کی ایفٹ بھی اسی دورے کے اندر جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ان کے لیے لیسنس تو ہوں گی، لیکن کیا واقعتاً وہ یہ لیسن لے چکے ہیں؟ اس کے لیے یہ بھی پریمیچور ہے، چونکہ ابھی وہاں پر ان کے پروٹیسٹ جاری ہیں، مظاہرے جاری ہیں، اور اس میں میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز عرض کروں، وہ یہ ہے کہ امریکن اور استعماریت کا ایک پلان ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے۔ ابھی مصر کے اندر ان کا پلان یہ ہے کہ ان کو ملیٹنسی میں لے کے آئیں، یہ رد عمل میں ایک جنگ کی کیفیت مصر کے اندر چھڑ جائے۔ اگر اخوان المسلمین مصر کے اندر ایک سول وار کی کیفیت ڈیولپ کر پائی کر گئی تو پھر آپ کاملاً امریکہ کے ہاتھوں میں کھیل جائیں گے، کبھی بھی مصر جو ہے وہ اس کے اندر اخوان کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ لیکن اگر انہوں نے پولیٹیکل ہینڈلنگ کی اور اپنے آپ کو ملیٹنٹ نہ بننے دیا تو ان کے خلاف کاروائی کا جواز باقی نہیں رہے گا۔ اگر یہ مظلومانہ انداز میں انہوں نے اپنی جد وجہد کی تو پھر یقیناً یہ ان چیزوں سے کچھ نہ کچھ لرن کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔
شاہد صاحب، ویسے تو یہ بات سب کے لیے آیا ہے امریکہ کی دوغلی پالیسیوں کے حوالے سے، لیکن اس کو پھر مزید ایک اور نئے مزاق کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک مزاق نیا سامنے بھی آ گیا ہے، وہ ہے مصر۔ کہ ایک طرف تو امریکہ جو ہے وہ جمہوریت کا چیمپئن بنا پھرتا ہے، اور لیکن مصر میں اس نے فوجی بغاوت کو ابھی تک بغاوت قرار نہیں دیا ہے، اور ساتھ ہی اس نے فوجی جو امداد کرتا ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے۔ تو اس کی اس دوغلی پالیسی کے حوالے سے خاص طور پر مصر کے لیے کیا فرمائیں گے آپ؟
دیکھیں، ایک بات تو آپ کے نالج میں پہلے سے بھی ہے کہ بہرحال اسرائیل بہت ایسی کنڈیشن میں آ گیا تھا جو اس کے لیے نان فیوریبل تھی، کیونکہ اس کے بارڈر کے اوپر کوئی ایک کنٹری بھی اس کا حمایتی یافتہ باقی نہیں رہا تھا۔ انہوں نے اس کو بچانے کے لیے شام کا محاذ کھولا کہ شام کے اندر حکومت چینج کر کے ایک بارڈر اسرائیل کے لیے سیف کر دیں گے۔ پریکٹیکلی وہ نہیں ہو سکا، اور پھر بالآخر ان کو کامیابی حاصل ہو گئی اور مصر کے اندر ایک مرتبہ پھر وہ اپنے دوبارہ پٹھوں کو لانچ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو سوری، آپ کا سوال میں پہلے بھول گیا۔
ہاں،
اب یہ بات بڑی واضح ہے، بڑا کلیئر ہے میرے خیال اسے کچھ نہیں، کہ امریکہ پوری دنیا کے اندر حقوق بشر کی بات کرتا ہے، لیکن عراق کے اندر ابو غریب جیل وہ بساتا ہے، گوانتانامو بے کے اندر انسانی حقوق کی پامالی وہ کرتا ہے، اور پوری دنیا میں اس کی ہسٹری ہے کہ جتنے لوگ امریکہ نے مرڈر کیے ہیں اتنے لوگ دنیا کے اندر تمام منفی قوتوں نے ملا کر بھی مرڈر نہیں کیے ہیں۔ امریکہ کے ہاتھوں مرڈر ہونے والے لوگوں کی مقتولین کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے، صرف عراق کے اندر قریب 10 لاکھ لوگ امریکن انٹروینشن کے نتیجے میں شہید ہوئے۔ اسی طریقے سے جو افغانستان ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور پھر اگر ہم پوری دنیا کے اندر ویتنام سے لے کر یہاں تک گنیں تو پھر ان کی تعداد اربوں میں بنتی ہے، کروڑوں میں بنتی ہے، یہ تو ایک ریئلٹی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، کہاں ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں؟ پورے مڈل ایسٹ میں کیا کسی ایک کنٹری میں ڈیموکریسی کی وہ بات کرتے ہیں؟ لیکن جس ایک کنٹری کے اندر ڈیموکریسی ہے اس کنٹری کی ڈیموکریسی کو نہیں چلنے دیتے، یعنی عراق، کہ 6 مہینے عراق کی حکومت ووٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، طے ہو چکا ہے کس کے پاس کیا ووٹ ہیں، کیا ریشو ہے، لیکن حکومت سازی نہیں ہونے دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ کے ساتھ بعض ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی تھی، اور الٹیمیٹلی پھر جب یہ پروسیس ہوتا ہے تو عراقی حکومت قبول نہیں کرتی ہے کہ صوفہ ایگریمنٹ کے تحت امریکن فورسز جو ہیں وہ عراق کے اندر رہ پائیں، امریکنز کو وہاں سے انخلا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک ریئلٹی ہے کہ امریکہ ڈول اسٹینڈرڈز رکھتا ہے، اور ان کے جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ بیان کرنے کی اور ہیں، اصل ان کے اہداف اپنے اہداف ہیں کہ کن لوگوں کو انہوں نے فیسلٹیٹ کرنا ہے اور کن لوگوں کو انہوں نے ان کے خلاف چلنا ہے۔ مزاحمت کا بلاک ان کے مد مقابل ہے، اور اس کے لیے وہ ہر وہ وسیلہ اور ہر وہ ہیلا اختیار کریں گے جس کے ذریعے وہ مزاحمت کے بلاک کے مقابلے میں کھڑے رہیں، اور ہر وہ جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ خواہ وہ بدترین ڈکٹیٹرشپ کا حمل بھی کیوں نہ ہوگا تو وہ ان کی گڈ بک کے اندر ہوگا۔ یہی قطر کے اندر ہو رہا ہے، یہی امارات کے اندر ہو رہا ہے، یہی سعودی عرب کے اندر ہو رہا ہے، جہاں ایک عورت کو اتنی آزادی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے شرعی حجاب کے اندر رہتے ہوئے ڈرائیونگ کا حق بھی استعمال کر سکے، وہ نہیں کر سکتی۔
شاہد صاحب، جیسا کہ آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے موجود ہے اور نظر آ رہا ہے کہ عرب خطے کے اندر امریکہ اپنی من چاہی پالیسیوں کو عملی کروا رہا ہے، اور وہ بھی عرب حکومتوں کے ذریعے، جس میں آل سعود جو ہیں وہ پیش ہیں، جبکہ یہ آل سعود ایک طرف تو اسلام کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، اور لیکن اب ان کا منافقانہ چہرہ جو ہے وہ کافی حد تک ایکسپوز ہو چکا ہے۔ اس ایکسپوزر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یعنی یہ جو ان کا کردار سامنے آ رہا ہے اور لوگوں کے سامنے واضح ہوتا جا رہا ہے شفاف آئینے کی طرح، تو اس کا انجام کیا دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، بہت واضح طور پہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر دو گروپس بن چکے ہیں, اور جو گریجولی مومنٹم بھی پکڑتا جا رہا ہے اور جس کے اندر توسیع آتی جا رہی ہے وہ ریزسٹنس کا بلاک ہے, مزاحمت کا بلاک ہے. جسے ہم مزاحمت کا بلاک کہتے ہیں وہ کسی ملک کا بلاک نہیں ہے, وہ بنیادی طور پہ چند پرنسپلس کا بلاک ہے, اسے ہم مزاحمت کہتے ہیں. جو اس خطے میں اسرائیل کے غاصب وجود کو تسلیم نہیں کرتا ہے, جو اسرائیل کے مقابلے میں مسلحانہ جدوجہد کا حامی ہے, جو اس خطے میں ڈیموکریٹک نورمز اور کلچر کو پھلتے دیکھنا چاہتا ہے, جو اس خطے سے امریکہ کا دیس نکالا چاہتا ہے, جو اس خطے میں عوامی حکومتوں کو جو ہے وہ سامنے آنے دینا چاہتا ہے, اور اس خطے کے جو وسائل ہیں اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنے کی بات کرتا ہے, تو یہ کیوں مضبوط ہو رہا ہے؟ پوری دنیا کی طاقتوں کے مقابلے میں یہ بلاک کیوں مضبوط ہو رہا ہے؟ یہ بلاک عوامی سطح پہ بھی ہے, یہ بلاک حکومتی سطح پہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے, یہ بلاک جماعتوں کی صورت میں بھی ڈیولپ ہو رہا ہے, لیکن عملاً یہ ایک بلاک ہے. اس کے مقابلے میں جو بلاک ہے اس کو نظریاتی طور پہ اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے میں شدید مشکل کا سامنا ہے, کیونکہ کوئی بھی پرو امریکہ بلاک جو ہے وہ اس خطے کے اندر اس نظریاتی قوتوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو پریکٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ کہیں نا کہ اسلامی بیداری نہیں رکنے والی, وہ دراصل یہ اس طرف اب بڑھ رہی ہے کہ اب لوگ نسبتاً میچور اقدام اٹھائیں گے, جذباتی اقدام نہیں اٹھائیں گے, اور اس کے نتیجے میں آئندہ جو تبدیلیاں آئیں گی وہ نسبتاً مضبوط اور قوی تبدیلیاں آئیں گی. مثلا میں انڈرسٹینڈ نہیں کرتا ہوں کہ یمن کے اندر آئندہ جو تبدیلی آئے گی نا وہ میچور تبدیلی آئے گی, وہ امیچور تبدیلی نہیں آئے گی, وہ جسٹ ناموں کی تبدیلی سے راضی نہیں ہونے والے ہوں گے. اور پھر یہ کہ اس نے اتنی توسیع پیدا کر لیا ہے کہ یہ جو ایک نام نہاد فنامنا پھیلا دیا گیا تھا کہ القاعدہ بمقابلہ امریکہ, اس وقت اس ساری کیفیت نے یہ بات بھی دنیا کے لیے ثابت کر دیا کہ امریکہ بمقابلہ القاعدہ یہ طالبان نہیں ہے, بلکہ امریکہ ہی کی یہ بی ٹیم ہے کہ جب انہیں عراق سے نکلنا, افغانستان سے نکلنا ہوتا ہے تو وہ کس کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں؟ طالبان کے ساتھ اور القاعدہ کے ساتھ. کیوں مذاکرات کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان کے اندر کوئی نیشنلسٹ گورنمنٹ بھی آئے. افغانستان میں جو گورنمنٹ آنی چاہیے وہ گورنمنٹ آنی چاہیے کہ جو امریکہ کے جانے کے بعد بھی امریکن مفادات کو آگے بڑھاتی رہے. وہ گلبدین حکمت یار نہیں ہو سکتا ہے, وہ وہاں کی حقیقی مزاحمتی قوتیں نہیں ہو سکتی ہیں, وہ وہاں پر موجود نیشنلسٹ ایلیمنٹ بھی نہیں ہو سکتے ہیں جو افغانستان کو مضبوط اور طاقتور کرنا چاہتے ہیں. وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ القاعدہ اور طالبان ہو سکتے ہیں. جن کے خلاف آپ آتے ہیں انہیں کے ساتھ بیٹھ کر آپ مذاکرات کرتے ہیں, وہ ان کو لیجیٹمیسی پرووائڈ کرتے ہیں. یہی حال جو ہے وہ القاعدہ کے ساتھ عراق کے اندر ہوتا ہے, اور اس وقت عراق میں القاعدہ کو سب سے زیادہ یہ امریکہ سپورٹ کر رہا ہے یا سعودی عرب سپورٹ کر رہا ہے بمقابلہ وہاں کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ. اور یہی حال ہوتا ہے کہ جب آپ کو شام کے اندر حکومت تبدیل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو کہیں جبہت النصرہ آتی ہے, کہیں ایف ایس اے آتی ہے, کہیں درجنوں چھوٹی موٹی وہ جماعتیں آتی ہیں جو القاعدہ سے افیلیٹڈ ہیں, ان کو فنڈنگ بھی آپ کرتے ہیں, فائنانس بھی آپ کرتے ہیں, اسلحہ بھی آپ سپلائی کرتے ہیں, اور ان کو لاجسٹکس بھی آپ پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ جو بہت بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ کا بھی چہرہ آشکار ہوا ہے, ترکی کا چہرہ بھی ایکسپوز ہوا ہے, عرب حکومتوں کا چہرہ بھی ایکسپوز ہوا ہے, اور القاعدہ کی حقیقت بھی اس دنیا کے سامنے آ گئی ہیں. اور اس وقت جو عوام کھڑے ہو رہے ہیں, مثلا عراق کے اندر میں نے دیکھا جتنے جمعے تھے جو ابھی انہوں نے اکٹھے جمعے وہاں پر کروائے, ان کی گیدرنگ مثالی تھی, وہ شیعہ اور سنی مشترکہ جمعے تھے, یہ عوامی ہیں. اسی طریقے سے جو عراق کے اندر ایلڈرز ہیں وہ اور ان کی جو گروپس ہیں وہ ملیٹنٹس کے مقابلے میں باقاعدہ جنگ لڑ رہے ہیں, چونکہ انہیں پتا ہے کہ ہمارا سوشل فیبرک تباہ ہو کے رہ جائے گا اور ہماری سوسائٹی ختم ہو کے رہ جائے گی, شٹر ہو کے رہ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس حقیقت کے ادراک ہیں کہ القاعدہ, امریکہ, طالبان اور یہ تکفیری سوچ دراصل ایک ہی بلاک ہے, دراصل ایک ہی آئیڈیالوجی ہے, دراصل ایک ہی گروپ ہے, اور اس کے مقابلے میں جس نے کھڑے ہونا ہے اس نے اپنے آپ کو شیعہ اور سنی میں تقسیم نہیں کرنا, بلکہ اس نے اپنے آپ کو ان اصولوں کے دائرے کے اندر لے کے آنا ہے جس کے نتیجے میں اس افریت سے وہ اپنے آپ کو آزادی کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس ساری بدترین کیفیت کے اندر اگر کوئی مثبت چیز نکلتی ہے تو وہ یہ بھی نکلتی ہے کہ عوام کو بہرحال حقیقت پتہ چل رہی ہے.
جیسے ہمارے پروگرام کا آخری سوال, اور وہ یہ کہ مصر اور اخوان المسلمین کے حوالے سے ایران نے جو موقف اپنایا ہے اور اس صورتحال میں جو اس نے کردار ادا کیا, اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ کردار مثبت تھا یا منفی تھا؟
دیکھیں, خوبصورت ہے کہ ایران نے کنڈمنیشن کی, ملٹری انٹروینشن کی, اس کے نتیجے میں باقاعدہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ ایران کو ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اس کا جو پہلا امپیکٹ کریٹ ہوا وہ مصر کے اندر یہ کریٹ ہوا کہ آج جب آپ بدترین کیفیت میں ہیں تو اس وقت بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہ انقلاب اسلامی ایران کھڑا ہوا ہے. ایران نے اصول کو بھی زندہ رکھا اور اسلام پسندوں کی حفاظت کا بھی فریضہ انجام دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ خود یہاں پر اسلام پسند ایران کا چہرہ مصر کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر بہت اچھا ہوا ہے. اور میں یہ بھی آپ کو عرض کروں کہ خود میں نے محمد مرسی اس کی اسٹیٹمنٹ محمد البرادی کی اسٹیٹمنٹ کے بالآخر اسے یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا, اس سے یہ سوچ بھی کلیئر ہوئی. اس نے محمد مرسی کو کہا کہ محمد مرسی کا جانا اس کے پیچھے حسن شاہتہ کا خون ہے. یہ محمد البرادی نے کہا, میرے لیے یہ خود بات بڑی حیرت انگیز تھی. تو حزب النور نے جو ان کی بڑی پارٹی ہے, اس طرح وہاں صوفیاء کی جو بڑی پارٹی ہیں, ان سب نے مل کر وہاں اتنی سخت لہجے میں مذمت کی حسن شاہتہ کے قتل کی کہ اس کے بعد عملی طور پہ خود اخوان کے اندر بھی یہ بحث بہت شدت کے ساتھ گرم ہوئی ہے کہ ہمیں اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں انقلاب اسلامی کا چہرہ بھی بہتر طور پہ سامنے آ رہا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے وحدت اسلامی کا خوبصورت چیپٹر اوپن ہوگا.
صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پروگرام سے استفادہ کیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.